बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ زہا کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام راہ و روش، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے قوموں کے حقوق کے احترام، ممالک کے امور میں عدم مداخلت، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یک جانبہ پسندی کے خاتمے، معاہدوں پر عمل درآمد اور تعمیری اشتراک عمل کو ایران کی ناقابل تبدیل پالیسیاں قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکہ کی 45 ریاستوں کے حکام نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اس ملک کے صدر کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد دوبارہ شروع ہونے والے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے قوموں کے حقوق کے احترام، ممالک کے امور میں عدم مداخلت، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یک جانبہ پسندی کے خاتمے، معاہدوں پر عمل درآمد اور تعمیری اشتراک عمل کو ایران کی ناقابل تبدیل پالیسیاں قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ ایران کی پالیسی کی بنیاد تعمیری اشتراک عمل ہے، یا رہبر انقلاب اسلامی کے بقول دنیا کے ساتھ وسیع پیمانے پر اشتراک عمل ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ جن لوگوں نے دشمنی شروع کی ہے انہیں ہی اسے ختم کرنا چاہیے، اور جس وقت بھی وہ ایران کے خلاف اپنی دشمنانہ پالیسیوں سے دستبردار ہو جائیں گے اس وقت حالات بدل جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکی عوام کے اپنی حکومت کی تبدیلی کے فیصلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے موجودہ حکام بین الاقوامی سیاست سے زیادہ آشنا نہیں تھے اور تقریباً داخلی انتہا پسندوں اور صہیونی حکومت کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں امریکیوں کو ذلت اٹھانا پڑی، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں کوئی بل پیش کرتے جس پر صرف وہ اور ایک چھوٹا سا جزیرہ ووٹ دے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کی پالیسیاں واضح ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت جو ایران کا تختہ الٹنے کا خواب دیکھ رہی تھی خود ہی نہایت ذلت سے ختم ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقے کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دہشت گردی، سرحدی و دفاعی تعاون اور دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات کے فروغ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فریقین اسی طرح علاقے کی سیکیورٹی حالات، خاص طور سے افغانستان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف منگل کی شام اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں خطے کے بعض ممالک کی جانب سے سیاحی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی سازش کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے آئندہ اجلاس میں اس سازش کے خلاف مشترکہ نظریہ اور موقف اختیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے دورہ اسلام آباد کے اہداف کے بارے میں کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات اور سرحدی علاقائی اور عالمی تعاون کے بارے میں پاکستانی دوستوں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ میں نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ایٹمی معاہدے کی پوزیشن کے بارے میں کہا کہ سب کچھ امریکہ کے رویے پر منحصر ہے۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو اقتدار میں ٹرمپ کے باقی رہنے کا کوئی خوف اور بائیڈن کے اقتدار میں آنے کی کوئی خوشی اور دلچسپی نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے اقتدار میں جو بھی آئے اس کے بارے میں ایران کی پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ملک کے دو امیدوار ایک دوسرے پر انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور خود ہی ان انتخابات پر انگلی اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کی جھوٹی جمہوریت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ کی 45 ریاستوں کے حکام نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اس ملک کے صدر کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 45 ریاستوں کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی ریاست میں انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ریاست مینیسوٹا اور کینزاس کے حکام نے انتخابات میں دھاندلی کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ ریاست میشیگن کے ایک عہدیدار جوسلین بینسون نے کہا کہ اس ریاست میں ٹرمپ نے دھاندلی کی شکایت کرتے ہوئے پوسٹ کے ذریعے بھیجے جانے والے ووٹوں کی گنتی روک دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انتخابات کے عمل میں کسی طرح کی بدعنوانی نظر نہیں آئی۔ پینسلوانیا کے حکام نے بھی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران میں 11,000 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے جبکہ 462 مزید اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 11,780 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 3,339 کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور بقیہ کو ضروری دوائیں اور اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 462 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 39,664 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد دوبارہ شروع ہونے والے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد بڑھ کر 21,098 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,109 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کورونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی بندشوں کا اعلان کیا ہے، جن میں مزاروں اور سینما اور تھیٹر ہالوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دہلی سمیت ملک کی 13 ریاستوں میں فعال معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مجموعی طور پر کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کے 44,281 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,06,36,000 سے تجاوز کر گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والے آخرت سے پہلے اپنی سزا کو پہنچیں گے: والدین کی نافرمانی، لوگوں پر ظلم اور احسان فراموشی۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ کفران نعمت، احسان فراموشی گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اسے چند مقامات پر کفر بھی کہا گیا ہے اور اسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہونے کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔ خداوند عالم سورہ ابراہیم کی ساتویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے بنی اسرائیل، اس بات کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تم کو خبردار کیا تھا کہ اگر میری نعمتوں، ایمان اور نیک اعمال کی بدولت فرعون اور دوسروں کے شر سے نجات پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکراپن کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب ناشکروں یا احسان فراموشوں پر سخت ہوگا۔ یا اسی طرح سے سورہ بقرہ کی 112 آیت میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کافر نہ ہو جاؤ۔ قوم سبا کی احسان فراموشی اور اس کے عذاب کے بارے میں پروردگار عالم سورہ سبا کی 15 آیت سے 17 آیت تک میں ارشاد فرماتا ہے، سبا کے قبیلے کے لیے جو یمن میں تھا، لوگوں کے گھر، ان کی قوت و طاقت، خدا کی نعمتوں کی فراوانی اور ان کی ناشکری پر سخت عذاب اور سزاؤں کی نشانی تھے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس قبیلے کے دو باغ تھے جو راہ چلنے والے کے دائیں بائیں یا ان کے گھروں کے دونوں طرف واقع تھے، اور کہتے ہیں کہ ان میں سانپ، بچھو، مچھر، چیچڑی اور جوں وغیرہ کی قسم سے کوئی ستانے والا کیڑا نہیں تھا، اور اگر کوئی ان درختوں کے نیچے خالی ٹوکری رکھاتا تھا تو وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ پیغمبروں نے ان سے کہا، خدا کا رزق کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر خوشحال ہے اور تمہارا خدا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ انہوں نے سرکشی کی اور ناشکراپن دکھایا اور کہنے لگے، ہم نہیں سمجھتے کہ خدا نے ہمیں کوئی نعمت بخشی ہے، اور اگر یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں تو اس سے کہیے کہ وہ واپس لے لے۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے ارم کا سیلاب بھیجا۔ بتایا گیا ہے کہ ارم ایک پشتے کا نام ہے جو سبا کی ملکہ بلقیس نے دو پہاڑوں کے بیچ میں پتھر اور تارکول سے بنوایا تھا، جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تھا۔ اس میں ایک کے اوپر ایک تین دروازے بنائے تھے، اور نیچے ایک بڑی سی جھیل تھی جس میں سے نکلنے والی نہروں کی تعداد کے مطابق 12 موریاں بنوائی تھیں۔ جب بارش ہوتی تھی تو اس بند کے پیچھے پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اس وقت اوپر کا دروازہ کھول دیتے تھے تاکہ پانی اس جھیل میں آ جائے۔ اگر پانی کم ہوتا تھا تو درمیانی دروازہ کھول دیتے تھے، اور اگر اور کم ہوتا تھا تو نچلا دروازہ، اور جب پانی جھیل میں اکٹھا ہو جاتا تھا تو اسے نہروں میں بانٹ دیتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، یہاں تک کہ بلقیس کا انتقال ہو گیا۔ یہ لوگ باغی ہو گئے اور حد سے گزر گئے، تو خدا نے ان پر بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے بند میں چھید کر دیے۔ پانی میں طغیانی آ گئی جس نے اس پشتے کو منہدم کر دیا۔ کچھ لوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ان کی بھگدڑ اور بے بسی عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ اور ان دونوں باغوں کو ہم نے دو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جن کے پھل کڑوے اور بد ذائقہ تھے، اور درختوں کو شورا کھا گیا تھا جن میں سے کچھ درخت بیری کے تھے۔ یہ سزائیں ان لوگوں کی احسان فراموشی اور ناشکرے پن کی تھیں، اور کیا ہم ناشکروں کے سوا بھی کسی کو سزا دیتے ہیں؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ناشکرے پن کو کفر میں ہی شمار کرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم جناب سلیمان کی بات دہراتا ہے کہ خدا نے جو کچھ مجھے بخشا ہے اپنے فضل سے بخشا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے اس کی نعمت بڑھتی ہے، اور جو کوئی ناشکرا پن کرے تو کرے، حقیقت یہ ہے کہ میرا خدا شکر گزاری سے بے نیاز اور کریم ہے۔ اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکراپن کرو گے تو پھر بلا شبہ میرا عذاب بھی سخت ہوگا۔ اور خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ امام علیہ السلام کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے ان تینوں گناہوں میں ناشکرے پن کو کفر کہا ہے۔ ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناشکرے پن کے تین بڑے نتیجے نکلتے ہیں، اس طرح سے کہ اس سے نعمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سخت اور دردناک عذاب آتا ہے، اور خدا ناشکرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ننکانہ صاحب، پنجاب پاکستان سے لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پروگرام خلقت کی رانائیاں سنا، جس میں خالق کائنات کے خلق کردہ حضرت انسان اور نباتات و جمادات کے متعلق افکار اور مجتہدین اور علماء کے اقوال و مشاہدات کو جس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے معلومات اہم اور انمول تھیں۔ صبح امید میں سید حسین اختر صاحب نے مولا علی کے قول سے شروع کیا، قرآن کریم کی آیات سوئے زن کے متعلق بنیادی اور اہم گفتگو سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور سامعین محترم، مہر عبدالستار سلفی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قوم عاد بہت ہی مالدار قوم تھی، دولت، طولانی عمر اور قوی جسمانیت نے اسے اس بات سے بھی بے خبر کر رکھا تھا کہ اس کے افراد کس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کس قدر سرکشی کر رہے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے حضرت ہود پیغمبر کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جناب ہود نے قوم عاد کو برے کاموں اور بت پرستی سے منع کیا، مگر وہ قوم نامانی اور الٹا ہود پیغمبر کو ہی اس نے جھوٹا اور دیوانہ کہہ ڈالا۔ جب قوم عاد نے ہود پیغمبر کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے پہلے اس کو قحط میں مبتلا کر دیا، تمام کنویں اور چشمے خشک ہو گئے، بارش بھی نہیں ہوئی۔ جناب ہود نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور قوم عاد سے کہا کہ وہ خدا واحد پر ایمان لے آئے، لیکن ان لوگوں نے اس بار بھی جناب ہود کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبر خدا کا مذاق بھی اڑایا اور کہنے لگے، اگر واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں تو وہ عذاب نازل کرا دیجئے۔ جناب ہود نے قوم عاد کے افراد کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ عذاب کے منتظر رہو، جلد ہی نازل ہونے والا ہے۔ ایک دن قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ جناب ہود نے ان کو خبردار کیا اور کہا کہ یہ طوفان عذاب خداوندی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اچانک تیز آندھی چلی اور اس نے تمام چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ انسان، حیوان، چوپائے، گھر اور درخت سب نابود ہو گئے۔ یہ تیز آندھی 8 دنوں اور 7 راتوں تک چلتی رہی اور قوم عاد کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ اس درمیان حضرت ہود نے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے ایک چھوٹی سی دیوار کی آڑ میں اکٹھا کر لیا تھا۔ تیز آندھی جب اس دیوار سے ٹکراتی تو وہ خوشگوار ہوا کے جھونکوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جب قوم عاد نیست و نابود ہو گئی تو جناب ہود پیغمبر اپنے مومن ساتھیوں کے ہمراہ حضر موت گئے اور تریم نام کے شہر کے قریب رہائش پذیر ہو گئے اور پھر اپنی حیات کے آخری لمحے تک اسی جگہ مقیم رہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
راہ و روش۔
عزیز سامعین، پروگرام راہ و روش کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، فرانسیسی جریدے شارلی ایبڈو میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف دنیا کے تقریباً 2 ارب مسلمان مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ صدر ایمانوئل میکرون اور فرانس کے دیگر حکام کی طرف سے مذکورہ جریدے کے اس اسلام مخالف اور گھناؤنے عمل کی بالواسطہ یا بلا واسطہ حمایت کیے جانے کے بعد مسلمانوں کے اس احتجاج میں شدت پیدا ہو گئی اور بہت سے مسلمانوں نے فرانسیسی سامان کا بائیکاٹ کر دیا۔ البتہ مغربی حکومتیں لمبے عرصے سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام مخالف مہم یا اسلاموفوبیا پر عمل پیرا ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دین مبین اسلام متین دلائل، منطق، معنوی اور روح پرور تعلیمات کے ذریعے ہر انسان کے دل و دماغ میں بس جاتا ہے۔ اسی بنا پر مغرب میں بھی جہاں لوگ مادہ پرستی، بدعنوانی اور جھوٹی شان و شوکت سے تنگ آ چکے ہیں، اس دین الہی کو قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے مغربی حکام ان ذرائع ابلاغ کی حمایت کرتے ہیں جو اسلام مخالف جذبات بھڑکاتے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت اور ہدایت الہی کا مظہر ہے، توہین سمیت مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جب سے مسلمانوں نے اپنے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور توہین رسالت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، بعض حکومتیں اور اسلامی ممالک کے حکام نے بھی توہین رسالت کی مذمت کی ہے۔ اور فرانسیسی اعلی حکام اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت روکنے کی اپیل کی ہے۔ البتہ یہ رویہ اس طرح کے واقعات میں دہرایا گیا ہے لیکن اس کا کوئی عملی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، کیونکہ مغرب والوں کو پتہ ہے کہ یہ پیغامات اور تقریریں سفارتی اور سیاسی سطح پر باقی رہتی ہیں، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے، جو کہ اس مسئلے سے باخبر ہیں، اس طرح کی نفرت انگیز توہین کے پس پشت رہنے والے مغربی حکام کو مخاطب قرار نہیں دیتے، بلکہ براہ راست مغربی عوام، خاص طور سے نوجوانوں کو مخاطب قرار دیتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس سے پہلے بھی فرانس میں ہونے والے داعش گروہ کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے نتیجے میں پیدا شدہ اسلامو فوبیا کی لہر کے بعد مغربی اور فرانسیسی نوجوانوں کے نام دو خط لکھے تھے۔ پہلے خط میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ والدین کو نظر انداز کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی قوم اور سرزمین کے مستقبل کو آپ کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، نیز حقیقت پسندی کے جذبے کو آپ کے دلوں میں زندہ تر اور ہوشیار تر محسوس کر رہا ہوں۔ آزادی اظہار کے نام پر اسلامی مقدسات کی توہین کے لیے مغربی میڈیا سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ فرانسیسی جریدے شارلی ایبڈو میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور ان خاکوں کی دوبارہ اشاعت پر اصرار، نیز فرانس اور دیگر ممالک کے حکام کی طرف سے فرانسیسی جریدے کے اقدام کی حمایت، یہ سب آزادی اظہار کی آڑ میں کیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اس بارے میں کہا کہ یہ خاکے آزادی اظہار کے تحت قابل دفاع ہیں، لیکن رہبر انقلاب اسلامی کے حالیہ خط میں مذکور دو بنیادی سوالوں نے مغربی حکام، خاص طور سے فرانسیسی صدر کے آزادی کے دعوے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے فرانسیسی نوجوانوں کے لیے خط میں لکھا، آپ اپنے صدر سے پوچھیں کہ وہ خدا کے پیغمبر کی توہین کی حمایت کیوں کرتے ہیں اور اس عمل کو آزادی اظہار کیوں کہتے ہیں؟ کیا آزادی اظہار کا یہ مطلب ہے کہ توہین اور دشنام، وہ بھی مقدس اور درخشاں چہروں کی توہین کے لیے؟ کیا یہ احمقانہ کام اس قوم کی توہین نہیں ہے جس نے ملک کی صدارت کے لیے ان کو منتخب کیا ہے؟ دراصل رہبر انقلاب اسلامی نے ان سوالوں کے ذریعے توہین اور آزادی اظہار کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ سامعین، آزادی عظیم انسانی اہداف و مقاصد میں شامل ہے جس کے حصول کے لیے مختلف قوموں نے بہت کوششیں کی ہیں، اور اس راہ میں بہت سے افراد نے اپنی جان کی قربانی بھی دی ہے۔ دین اسلام میں بھی انسانوں کی آزادی کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان واحد مخلوق ہے جس کو طرز زندگی اور عقائد و اعمال کی آزادی ملی ہوئی ہے۔ مغرب میں قرون وسطی کے دوران کلیسا کا استبداد ختم ہونے کے بعد آزادی کی طرف خاص توجہ دی گئی، لیکن اس آزادی نے بتدریج اپنے تعمیری اور اصلی معنی و مفہوم کو کھو دیا، نیز متعدد امور میں تباہی اور بیرہ روی کا باعث بنی۔ مثال کے طور پر آج مغرب میں حد سے زیادہ جنسی آزادی نے لوگوں کو پستی اور اخلاقی برائیوں کے دلدل میں دھکیل دیا ہے، نیز خاندان کی بنیاد کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ مغربی انداز کی آزادی میں کئی بنیادی خامیاں ہیں، ان میں انسانی عزت و وقار، مقدسات اور اخلاقی فضائل کو نظر انداز کرنا خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سب سے مقدس اور سب سے برتر اسلامی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مغرب میں آزادی کے اہداف سے انحراف کی غماز ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے بھی مغربی نوجوانوں کے نام اپنے خط میں مقدسات کی توہین و بے حرمتی پر مبنی مغربی آزادی کی اسی خامی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے اور اس اقدام کو احمقانہ قرار دیا ہے، کیونکہ جو آزادی خود مقدس ہے اور انسان کے لیے عطا کی گئی ہے، یہی آزادی دیگر مقدسات کی توہین اور ان پر حملے کے لیے استعمال کی جائے تو غیر منطقی، دشمنانہ اور لاحاصل ہے۔ جب کسی ملک کے سیاستداں آزادی کے ناجائز استعمال کو روکنے کے بجائے پروپیگنڈا اور شور و غل کر کے تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی حمایت کریں، تو جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خط میں فرمایا ہے، اس طرح انہوں نے خود اپنی قوم کی توہین کی ہے۔ فرانسیسی حکام کے ذریعے اپنے ہی ملک کے عوام کی یہ توہین اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب وہ خاص مواقع پر آزادی کو مکمل طور پر محدود کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو نظر انداز کرتے ہیں. مثال کے طور پر فرانس کی مسلمان لڑکیوں کو سرکاری اسکولوں میں باپردہ رہنے کا حق نہیں ہے اور فرانس میں پردے کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ہیں. حال ہی میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جو اسلاموفوبیا کے بڑے علمبرداروں میں شامل ہیں ملک کے مسلمانوں کے خلاف پابندیوں میں اضافے کا ایک بل بھی پیش کیا ہے. فرانس میں مسلمانوں کی آبادی 10% ہے. لیکن ایک موضوع جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرانس میں آزادی کس حد تک سیاسی اور امتیازی رویے کا شکار ہے وہ غاصب اسرائیل سے متعلق مسائل کے بارے میں ہے جن میں سب سے اہم ہولوکاسٹ کا مسئلہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی اپنے خط میں فرانسیسی نوجوانوں سے خاص طور پر اسی مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگلا سوال یہ ہے کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں شک کرنا کیوں جرم ہے اور اگر کوئی اس بارے میں کچھ لکھتے تو اس کو جیل میں کیوں جانا پڑتا ہے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پوری آزادی ہے. غاصب اسرائیل پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کی نازی حکومت کے ذریعے 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے. اس نے اسی حربے سے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کیا اور عالمی رائے عامہ اور حکومتوں کو ورغلایا جس کا ایک نتیجہ اقوام متحدہ کی طرف سے ناجائز اسرائیلی حکومت کی تشکیل کی تائید تھی. یہی وجہ ہے کہ صہیونی ہولوکاسٹ کے بارے میں کسی بھی طرح کی تحقیق کے سخت مخالف ہیں. فرانس جیسی بعض مغربی حکومتوں نے آزادی اظہار کے دعوے کے باوجود ہولوکاسٹ کے بارے میں شک کرنے یا اس مسئلے سے متعلق ان حکومتوں کے موقف کے برخلاف اظہار خیال کو جرم قرار دیا ہے اور اس کے لیے سزا بھی دی جاتی ہے. مثال کے طور پر فرانسیسی فلسفی روجے گاروڈی نے 1998 میں اپنی کتاب میں ہولوکاسٹ کو من گھڑت کہانی بتایا تھا جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا. 8 سال کے بعد ایک اور فرانسیسی دانشور اور مورخ پروفیسر رابرٹ فوریسن کو بھی ہولوکاسٹ کے انکار کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا تھا اور سزائے قید کے ساتھ ساتھ ان پر بھی جرمانہ عائد کیا گیا تھا. بہرحال رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے اپنے 2 سوالوں کے ذریعے مغرب والوں خاص طور سے مغربی نوجوانوں پر یہ واضح کر دیا کہ ان کے حکام آزادی اظہار کے موضوع کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ کہ مغربی حکام آزادی اظہار کے قائل ہی نہیں ہے. اگر مغربی اور خاص طور سے فرانسیسی حکام کی حمایت نہ ہوتی تو غیر معروف جریدہ شارلی ایبڈو تقریباً 2 ارب مسلمانوں بشمول 60 لاکھ فرانسیسی مسلمانوں کے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا تھا. سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین یادوں کے جھروکے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام 22 آبان 26 ربیع الاول اور 12 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس ربیع الاول 344 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محدث ابن سماک نے بغداد میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت اور جائے ولادت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں معلومات ہیں. صرف یہی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بغداد میں رہتے تھے. انہوں نے متعدد جید علماء سے علم حاصل کیا اور متعدد شاگردوں کو تعلیم دی جو بعد میں صف اول کے علماء میں شمار ہوئے. ان میں سے ایک حاکم نیشاپوری تھے. ابن سماک کی کتابوں میں الامالی خاص طور سے قابل ذکر ہے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں. بارہ نومبر سن 1840 عیسوی کو 19ویں صدی کے مشہور مجسمہ ساز اگسٹ روڈن فرانس کے شہر پیرس میں پیدا ہوئے. مجسمہ سازی میں ذوق اور شوق بچپن میں ہی ان کے وجود میں شامل ہو گیا تھا جو جوانی میں اپنے عروج کو پہنچا. اگسٹ روڈن نے اس فن میں ایسے شاہکار تخلیق کیے جو ان کی عالمی شہرت کا باعث بنے. مفکر کے نام سے موسوم ان کا بنایا ہوا مجسمہ عالمی شہرت کا حامل شاہکار تصور کیا جاتا ہے. سن 1917 میں روڈن کا انتقال ہو گیا. بارہ نومبر سن 1918 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد آسٹریا ہنگری سلطنت کا بٹوارا ہو گیا اور آسٹریا میں شاہی نظام کی جگہ جمہوری حکومت قائم کر دی گئی. آسٹریا کے آخری بادشاہ چارلز اول جو 21 نومبر سن 1916 کو تخت نشین ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر منتج ہونے والے سمجھوتے پر دستخط کے صرف ایک دن کے بعد یعنی 11 نومبر 1918 کو استعفی دینے کے بعد سوئٹزرلینڈ میں پناہ گزین ہو گئے. چھبیس ربیع الاول سن 1330 ہجری قمری کو مسلمان عالم دین اور دانشور آیت اللہ ابو المکارم زنجانی نے وفات پائی. وہ سن 1255 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر زنجان میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلی دینی درسگاہ چلے گئے جہاں انہوں نے معروف اساتذہ جیسے شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا. آیت اللہ ابو المکارم نے اپنے والد کی وفات کے بعد زنجان کے لوگوں کے لیے دینی اور شرعی امور میں مرجعیت کے فرائض انجام دیے اور آئینی تحریک کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ عامر حکمرانوں سے نبرد آزما رہے. ان کی مشہور کتابوں میں مخارج الرضوان اور مفتاح الظفر قابل ذکر ہیں. بارہ نومبر سن 1956 عیسوی کو غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ کے علاقے رفا میں انتہائی بے رحمی کے ساتھ لوگوں کا قتل عام کیا. یہ واقعہ مصر کے خلاف برطانیہ، فرانس اور صہیونی حکومت کی جنگ کے خاتمے کے باضابطہ اعلان کے صرف چند روز کے بعد رونما ہوا. غاصب صہیونی فوجی رفا میں واقع فلسطینی کیمپوں میں جا گھسے اور نہایت بے رحمی کے ساتھ وہاں موجود افراد کو قتل کر ڈالا. اس واقعے میں 110 افراد جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی شہید ہو گئے، جبکہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 1000 بتائی جاتی ہے. بائیس آبان سن 1344 ہجری شمسی کو ایران کے ایک عظیم محقق، ادیب اور مصنف استاد سعید نفیسی کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ابتدائی تعلیم کے بعد فرانس چلے گئے اور قانون اور سیاسیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے، نیز تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ایران اکیڈمی کے بھی مستقل ممبر تھے۔ استاد سعید نفیسی کی تالیفات اور ترجموں کی تعداد 180 سے زیادہ ہے، جن میں تاریخ بیہقی، قابوس نامہ، غزلیات عطار جیسی کتابوں کی تصحیح اور ایران کی معاصر سماجی سیاسی تاریخ کا ترجمہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی، فارسی کی جامع لغت اور دسیوں بیش قیمت مقالے استاد نفیسی کی دیگر تالیفات ہیں۔ بائیس آبان سن 1373 ہجری شمسی کو قدیم ایرانی زبانوں کے ماہر استاد ڈاکٹر مہرداد بہار کا انتقال ہوا۔ وہ ایران کے مشہور شاعر ملک الشعرا بہار کے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی ادبی اور تہذیبی ماحول میں پروان چڑھے۔ مہرداد بہار نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن یونیورسٹی میں پوری کی۔ انہوں نے ایران کے وسطی اور قدیم دور کی زبانوں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات کیں۔ ڈاکٹر مہرداد بہار ایران واپسی کے بعد بنیاد فرہنگ ایران نامی ثقافتی ادارے اور فرہنگستان ادب و ہنر نامی ادبی و ہنری ادارے سے وابستہ اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر بہار کی تصانیف میں اساطیر ایران اور سخن چند دربار شاہنامہ یعنی شاہنامے کے بارے میں کچھ باتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔
ہم کو غم عشق نبی، عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته، اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده، اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين، اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبة وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.